مختصر سا کچھ عرض کر دیتا ہوں. پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. کہ ہم انسان پر جب انعامات کی بارشیں کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو پکارتا نہیں ہے، اور جب مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے فذو دعائیں عریض، پھر لمبی لمبی دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے. یہاں پر دیکھیے عرض میں کہا ہے عریض، جب کسی چیز کا عرض بڑا ہوتا ہے تو طول اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. اسی لیے جنت کی صفت میں بیان فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، اس کا جو عرض ہے وہ آسمان و زمین جتنا ہے. اب اندازہ لگائیے جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی تو لمبائی کتنی ہوگی، کیونکہ چوڑائی محدود ہوتی ہے اور لمبائی محدود نہیں ہوتی، لامحدود ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی فذو دعائیں عریض، یہاں لمبی دعا مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن انسان کی ایک فطرت کو بیان کیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اس پر انعام و اکرام کی بارشیں فرماتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کو پکارے اور اللہ کو یاد کرے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ عیش و آرام میں، نعمتوں میں، خوشحالی میں اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا. لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اب جب دیکھو دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. فذو دعائیں عریض، تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. تو اس کی کیفیت کو اصل میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے تب تو وہ رجوع کرتا ہے، ورنہ نعمتوں میں رجوع نہیں کرتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں میں بھی پکارے آدمی، اور جب پریشانی ہو اس وقت بھی پکارے، یعنی کوئی حال بھی خالی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر سے. اسی طرح سے آگے سورہ شورا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اللہ رب العزت نے ایک راستہ ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے شریعت کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس پر چلیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی کی، آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان پر بھی ہم نے یہ وحی کی. وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین، کہ دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ مت کرو. تو دین پر قائم رہنا یہ معمولی صفت نہیں ہے، بلکہ استقامت علی الدین بہت بڑی صفت ہے. بلکہ کسی نے یہ بات کہی، الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہنا یہ کرامت سے بڑھ کر. کرامت کیا چیز؟ خرق عادت کوئی بات واقع ہو جائے، مثلا کوئی آدمی اڑتا ہوا جا رہا ہے، کوئی آدمی سمندر پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، تو عادت کے خلاف ہے یہ. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دین پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، کیونکہ دین پر استقامت بہت بڑی چیز، یہ معمولی دولت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے بھی عطا فرما دیں اسے تو صبح و شام اللہ کا ہر وقت شکر کرتا رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دی. ورنہ کرامت اڑنا کیا ہے؟ اڑتی مکھیاں بھی اڑ لیتی ہیں، چڑیاں بھی اڑ لیتی ہیں، پانی میں مچھلیاں بھی تیر لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوق بھی سب کام کر لیتی ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دے دی کہ اڑتا ہوا کہیں سے آ رہا ہے تو اس سے کیا ہو گیا؟ کون سی ایسی بڑی بات؟ اس لیے لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آدمی دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن پائے استقامت کو لغزش نہ آئے، یہ اصل چیز. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے فرمایا کہ اللہ یشتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، یہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو تو اللہ رب العزت دین پر قائم رکھتے ہیں، دین کی طرف بلا لیتے ہیں، دین پر وہ استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو امتحان اور آزمائش سے بھی گزرتے ہیں، عادتاً اللہ رب العزت نے اختیار دے رکھا ہے، سارے اچھے اور برے سب سامنے کر دی ہیں چیزیں، اب جس کا جی چاہے ان کو دیکھے اور دین پر قائم ہو جائے، سیدھا آ جائے. اور بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے، لیکن یہ مخصوص درجے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دیگر بعض لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں غیر انبیاء میں سے بھی، کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، وہ چاہیں بھی تو ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرماتے ہیں. یہ تو آسان درجہ ہے جس کو اللہ رب العزت چن لیں اپنے دین کے لیے، اور جس کا انتخاب خود رب العزت فرما لیں، تو یقیناً وہ گمراہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو کے ساتھ اللہ کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض روایت میں نے پڑھا، ایک شخص کسی بزرگ کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو فرض نمازیں چھوڑ دو. تھا وہ مسلمان آدمی پکا، گھر پہ آیا، سوچتا رہا لیکن ہمت نہیں ہوئی فرض نماز چھوڑنے کی. کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد پھر ان کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لوں، زیارت کر لوں. تو کہا بھی میں نے تمہیں کہا تھا تم فرض نماز چھوڑ دو. تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی. کہا کہ تمہاری مرضی. بہرحال پھر گھر پہ آ گیا. اب فرض نماز چھوڑنے کو تو دل نہیں چاہا اس کا، لیکن اس نے یہ کیا کہ سنتیں چھوڑ دی، فرض تو پڑھ لی، سنتیں چھوڑ دی. رات کو جب سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، تم نے آج سنتیں کیوں نہیں پڑھی؟ تو یہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ معاملہ پیش آیا. کہا کہ بھائی بات یہ ہے، میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ فرض چھوڑ دو، اگر تم چھوڑ دیتے تو خود اللہ رب العزت آ کے کہتے کہ فرض کیوں نہیں پڑے. بات یہ تھی کہ وہ پہچان گئے تھے کہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے منتخب کر رکھا ہے، لہذا یہ چاہیں گے بھی چھوڑنا تو نہیں چھوڑ سکتے. ورنہ کسی کو یہ کہنا کہ تو فرض چھوڑ دے جائز نہیں ہے بھائی. یہ سمجھ لیجئے، کبھی کوئی سمجھے کہ صاحب دیکھیے کسی بزرگ نے جو ہے وہ فرض چھوڑنے کو کہہ دیا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ بچے کے پاؤں جو ہے وہ جھولے میں نظر آ جاتے ہیں نا، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کے بعض نیک بندے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کس صلاحیت کا مالک، جب اس میں وہ صلاحیت دیکھی جاتی ہے تو ہی کوئی کام کا کہا جاتا ہے، بلا صلاحیت کے کوئی کام کا نہیں کہتا. تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے اور الحمدللہ اس مقام پر ہے کہ یہ دین سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی. لیکن یہ بات بتلا دی کہ اگر تم ان لوگوں میں سے ہو کہ اگر فرض چھوڑ دیتے تو خود اللہ رب العزت ہی آتے اور پوچھتے اور کہتے کہ میرے بندے تو نے فرض کیوں چھوڑ دیے. تو بہرحال اللہ یشتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. اس کے ایک اور مثال کے ذریعے میں بتلا دوں، ہمارے حضرت نے اس مثال کو لکھا، حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور بھی ان کے ساتھ کوئی بزرگ تھے، تو کسی کو ساتھ لینا تھا، کسی کی عیادت کے لیے جانا چاہ رہے تھے. تو ایک کار میں بیٹھے دو تین بزرگ، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی فلاں صاحب رستے میں ان کا گھر پڑتا ہے تو وہاں چلے چلو، اور انہیں بھی لے چلو ساتھ میں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ کہیں کہ میاں اکیلے اکیلے چلے گئے عیادت کے لیے اور ہمیں ساتھ نہیں لیا، اگر مجھے کہتے تو میں بھی ساتھ ہو لیتا. فرمایا کہ سب ساتھ ہو لیے. اب جب گھر پہ پہنچے، کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں؟ کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں. کہا اٹھا دو، سونے مت دو، انہیں اٹھا دو. انہیں اٹھا دیا. جب باہر آئے تو کہا کہ میاں سو رہے ہو، چلو عیادت کے لیے جانا ہے. اور اس کے بعد انہیں گاڑی میں بٹھایا اور چل دیا. تو کہا کہ میاں یہ مثال کے طور پر تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہے اجتباء، اللہ یشتبی الیہ من یشاء. سوتے کو اٹھا کر لے چلتے ہیں. جب آدمی کسی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی طرف بلانا چاہیں تو وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ چلو میاں دین کا کام کرو. تو لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا کہ آدمی پڑا سوتا ہی رہے کہ اللہ میاں خود ہی آ کے اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا یہ بھی، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام و والملائکہ وقضی الامر، کہ میاں آپ کیا اس بات کا انتظار کر رہا ہو کہ اللہ رب العزت خود آئے؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، اب لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں میں آئیں یا پھر فرشتے آئیں. فرمایا اگر ایسا ہوا تو وقضی الامر، معاملہ لپیٹ دیا جائے گا پھر. تو اس لیے اس کا انتظار مت کرو، اللہ سے دعا تو کرتے رہو کہ اللہ آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، جذب کر لیجئے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جذب فرما لیں گے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذب کر لیا کہ جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور ادھر جو ہے وہ خوش نصیبی ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی کہ گئے تو اس کام کے لیے تھے، لیکن خود دولت اسلام سے مال امال ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے. تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا، جذب فرما لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر. اور یہی معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، گئے تو آگ لینے کے لیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرما دی. تو جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائی، بہرحال یہاں پر ہی فرمایا اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ایک اور آیت اسی رکوع میں آگے ہے، فلذلک فادع واستقم کما امرت. یہاں اس آیت میں بھی 10 احکام بیان کیے گئے، اور بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی یہ، کہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ واستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ہے دین پر ایسے استقامت کے ساتھ رہو. اب یہ معمولی بات نہیں، بہت اہم بات ہے یہ کہ ایسی استقامت جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ مطلوب ہے اس طرح کی استقامت. تو یہ معمولی دولت نہیں، بہت بڑی بات. واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، خواہشات کی پیروی مت کرو. لازمی بات ہے اگر استقامت کرے گا آدمی دین پر، خواہشات بھی تو پیدا ہوتی ہیں دل میں، لیکن خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور نہ صرف یہ بلکہ آگے وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، ساتھ میں یہ بھی کہیے کہ میں ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا اس پر. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وامرت لعدل بینکم، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں. تو دیکھیں سارے احکام زبردست احکام، اور آگے فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اس بات کا بھی آدمی یقین اور اعتماد رکھے کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ خالی کافروں کا نہیں سب کا رب ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، دین کی بات پہنچا دیجئے، ہماری بات ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. کوئی آدمی اگر دین پر نہیں چلتا تو کسی کا نقصان تو نہیں، اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اگر دین پر چلتا ہے تو اپنا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. لا حجت بیننا و بینکم، یہ بھی ایک بات بتلا دی، اللہ یجمع بیننا و الیہ، کسی کے ساتھ حجت بحث مباحثے میں تو نہ پڑے. اور ساتھ بات یہ ہے کہ ایک موقع ایسا آنے والا ہے کہ اللہ یجمع بیننا و بینکم، ہمیں اور تمہیں سب کو جمع فرما دیں گے اللہ رب العزت. اور پھر آخری بات فرمائی کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. خالی یہ آیت اگر اس میں آدمی غور و فکر کر لے، میں نے تو مختصر سا مفہوم عرض کر دیا ورنہ اس میں بہت سی باتیں بیان کرنے کی ہیں. تو اللہ رب العزت اگر اس آیت پر خالی ہمیں عمل کرا دے تو بھی انشاءاللہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے. اگلی آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ مصیبت کسی کو پہنچتی ہے، چھوٹی مصیبت ہو یا زیادہ، وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قسم کھا کر فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی خراش بھی پہنچتی ہے تو وہ اس کی اپنی بدعمالیوں کے سبب، کسی کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اسی سبب، بما کسبت ایدیکم. اور ساتھ میں فرمایا کہ ہر عمل ہر بدعملی کی سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، ویعفو عن کثیر، بہت سارے تو معاف کر دیتے ہیں، کثیر معاف کر دیتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی موٹی باتوں پر، صرف یا تو بعض اوقات درجے بڑھانے کے لیے، بعض اوقات اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور مختلف حکمتیں اللہ رب العزت کی ہوتی ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. تو فرما وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. آج لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کسی سے اگر یہ بات کیا جائے کہ میاں سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے تو اس کو بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. یہ بات اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت, نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت, فبما کسبت ایدیکم, مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. اور ویعفو عن کثیر, ہر مصیبت پر تو ہم تمہیں پکڑتے بھی نہیں, اکثر تو معاف کر دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک مصیبت پر پکڑنا شروع کر دے تو فیصلہ ہو جائے. قرآن مجید میں سورہ یاسین سے پہلے جو آخری آیت ہے, سورہ فاطر کی آخری آیت, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمانے لگے نا لوگوں سے بما کسبوا, جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے کیے پر, ما ترک علی ظہرہا من دابۃ, ایک شخص بھی زندہ نہ رہے دنیا میں, ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, اللہ تعالیٰ مواخذے کو مؤخر فرما رہے ہیں ایک مدت تک, ایک خاص دن تک. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی اوجھل ہے یا اللہ کی نظر میں نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی آدمی جو ہے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے, اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس مواخذے کو مؤخر فرما رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور آیت میں فرمایا کہ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, دنیا میں جو تھوڑا بہت ہم تمہیں مصیبت پریشانی مبتلا کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہلکی پھلکی ہے, آگے جو مصیبتیں آنے والی ہیں بہت بڑی بڑی. فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, جو عذاب اکبر ہے وہ تو بہت بڑا ہے, یہ تو معمولی سی سزائیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی ہم دے دیتے ہیں بعض اوقات, اور کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ تم رجوع کر لو اللہ کی طرف, ان مصیبتوں کو جب دیکھو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے خاص یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے جسے چاہے لڑکے دے, جسے چاہے لڑکیاں دے, اور جسے چاہے دونوں دے, جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ جو دنیا میں اولادیں انسان کی یعنی ولادت ہوتی ہے, پیدا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ. اسے فرما یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کرے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہے لڑکیاں دے, جسے چاہے لڑکے دے. یہاں پر پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, ہم تو ہم میں سے ہر ایک آدمی بس کہتا لڑکا پیدا ہو, لڑکی کا سن لیتا ہے تو دل بجسا جاتا ہے جیسے کسی نے بلب فیوز کر دیا ہو. کچھ وقت کے لیے تو ایسا ہوتا ہے, چاہے بعد میں کسی کے دلاسہ دینے سے کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں بھائی, دل بڑا ہو جاتا ہے, لیکن شروع میں کچھ دل کو ہو جاتا ہے. حالانکہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چار بیٹیاں تھیں, اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے فرمایا, اور لڑکی رحمت بھی ہے اللہ کی. اور بعض نے فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کے ہاں پہلا حمل لڑکی کا ہو وہ بابرکت, ہر اعتبار سے ہمارے لیے تسلی. تو یہاں پر بھی اسی کو ذکر فرمایا, یعنی وہ عورت بابرکت ہوتی ہے جس کے پہلا حمل لڑکی ہو. تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہے لڑکے. اور پھر فرمایا کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا, بعض کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتے, یعنی بعض کو صرف لڑکے ہی لڑکے, بعض کو لڑکیاں ہی لڑکیاں. ہمارے یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہوں گے شاید, ماشاءاللہ پانچ بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. تو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے, سب اللہ کی طرف سے. اس لیے لڑکیاں پیدا ہوں تو بھی دل تنگ مت ہو, اللہ کی رحمت ہے, ان کی تربیت اچھی کرو. اصل ساری بات تربیت کی, ہم اگر تربیت شروع سے ان کی انگریزی اور جو ہے وہ عیسائیوں کے انداز میں کریں گے خدا نہ کرے تو ہمارے لیے پریشانی کا سبب, ورنہ یہی لڑکیاں ہمارے لیے رحمت ہے, جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اصل چیز تربیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں جو لڑکیوں کی پرورش کرے, ایک کی, دو کی, تین کی. تو فرمایا کہ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جنت میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے. معمولی بات, آخر کوئی تو وجہ ہے. تو ہم اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں, کفار کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ لڑکی پیدا ہوگی تو ان کا دل ان سیاہ ہو جاتے تھے، چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا تھا. تو بہرحال اللہ رب العزت کے انعامات ہیں یہ. اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتا پھر کیا کرتے بھائی، پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے کہ نہیں؟ اور بہت سے لوگ پھرتے بےچارے. دیکھو دنیا میں اللہ نے ہر طرح کے لوگ رکھے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں ان کا اولاد ہی نہیں بےچاروں کو، 25-25-30-30 سال ہو گئے، انہوں نے پتہ نہیں ادھر ادھر سے کسی کے بچوں کو پال لیا لے کے، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتے، کوئی اپنا بچہ بھی نہیں دیتا. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت. لیکن جن کے نہ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی اس میں مصلحت ہوگی. نہ جانے اولاد ہوتی تو کیا کرتی، وہ اس پر دیکھیں گے. بعض اوقات اولاد ہوتی ہے لیکن اولاد جو ہے وہ ایسا ٹگنی کا ناچ نچاتی ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات اولاد ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ سب کو ایسی اولاد دے. تو ہر طرح سے لوگ موجود ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے تسلی ہو جائے. تو بہرحال یہاں پر ایک تو یہ بات فرمائی کہ جس کو چاہیں لڑکے لڑکیاں دیں، جس کو چاہیں صرف لڑکے اور لڑکی دیں. اور آگے فرمایا کہ وہ جالو میں شاہو عقیما، اور جس کو چاہیں بانچ کر دیں، کچھ بھی نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی. علاج کرا کرا کے تھک گئے، سارے علاج کرا لیے اور بظاہر کوئی خرابی بھی نہیں، لیکن نہ لڑکا نہ لڑکی، کچھ بھی نہیں. بس جالی پیر ہوتے ہیں، ان کے چکروں مت پھنس جانا. بعض لوگ چلے جاتے ہیں اس چکر میں، چلو جی پیر سائیں کے پاس جاؤ بیٹا دے دیں گے. بیٹا تو اللہ ہی دے گا بھائی، کوئی نہیں دیتا، کسی کے بس میں نہیں. یاد رکھو، یقینہ رکھو کہ اللہ رب العزت کسی وقت کوئی اولاد نہیں دے سکتا. دعا بے شک کراؤ، جس بزرگ سے چاہے کراؤ، اور سب سے بڑے بزرگ تمہارے ماں باپ ہیں ان سے کراؤ. ان کو راضی کرنے کی فکر کرو اور ان سے کہو کہ اماں ہمارے لیے دعا کرو، والد سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو. تو ان سے دعاؤں کے لیے جاؤ. ایک جعلی شخص تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے، وہ جناب لکھ کے دے دیتا تھا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی. اب پتہ چلا کہ جی کسی کے لڑکا لڑکی ہوا ہی کچھ نہیں، تو کہتے میں تو پہلے لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی، اور اگر کسی کے ہو گیا لڑکا تو کہتا تھا میں نے تو لکھ کے دیا تھا لڑکا نہ لڑکی. سمجھ میں آئی؟ اور اگر کسی کے ہو گئی لڑکی تو کہہ گا میں نے تو لکھا تھا لڑکا نا لڑکی. تو چت بھی میری پٹ بھی میری. اس لیے جعلی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دعاؤں کے لیے جس کے پاس چاہو جاؤ. دعاؤں کے لیے اپنے والدین سے گزارش کرو، اور کسی بھی مسلمان سے جو نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اس سے دعا کی گزارش بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی نظر میں کون بڑا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. یہاں تو بعض اوقات ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ یعنی بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ضابطے کے بڑے، اوپر رکھ لو ضابطے کے بڑے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ضابطے میں مثلا استاد بڑا ہے، ضابطے میں شیخ بڑا ہے، یہ ضابطے کے اعتبار سے. لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں کا عام طور پر یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی جب کوئی بات کر رہے ہو تو اپنے ضابطے کے جو بڑے ہیں ان سے مشورہ کر لو، پوچھ لو، اس کی بات کرو. اور ساتھ میں اس بات کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ ضابطے کا بڑا اس لیے کہہ دیا کہ حقیقی معنی میں کون بڑا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اللہ جانتے ہیں اس کی نظر میں کون بڑا ہے، اس لیے ہم کسی کو کم تر نہ سمجھیں. اور سچی بات یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو اپنے سے بڑھ کر اور بہتر ہی سمجھے. انشاءاللہ اگر یہ چیز ہمارے دل میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمارے درجے بلند فرما دے. عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اپنے اندر تکبر مت آنے دو. جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ادا فرمائے فوراً الحمدللہ و شکر للہ کہنے کی عادت ڈالو. یہ بہت بڑی نعمت. میں نے کل بھی نماز پیچھے پڑھی، آج بھی تراویح پیچھے پڑھی، جان بوجھ کے پڑھی. میرے پاس بہت لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں، لوگ نکل کے بھاگ جاتے ہیں، صفحے خراب ہو جاتی ہیں. الحمدللہ میں نے کل دیکھا، نہ کل نہ آج، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ایک دو آدمی شاید کوئی نکل کے جاتے ہوں اور وہ جگہ بھی پورا ہو جاتی ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے مجھ تک لوگ بات پہنچاتے ہیں، میرے علم میں نہیں، لیکن اب چونکہ میں نے خود دیکھا تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت شکر ادا کیا الحمدللہ کہ لوگ اس طرح توجہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نمازوں میں خلل آتا ہو یا لوگ آگے، کوئی آگے چلتا بھی نہیں ہے. کوئی بچہ اتفاقاً آ گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن نہ کوئی بڑا آگے آیا اور نہ جو ہے وہ اگلی نمازوں میں صفوں میں کوئی خلل نظر آیا. اور اگر بالفرض ایک دو نمازی چلے بھی گئے تو الحمدللہ اس کے ساتھ پیچھے نمازیوں نے آ کر جگہ مکمل بھی کر دی. تو الحمدللہ جہاں تک میری نظر گئی دائیں بائیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں الحمدللہ نظر رکھتا ہوں اس بات پر، صف بندی ہو رہی ہو تب بھی کہ لوگ کس طرح کی صفیں بنا رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ صفیں الحمدللہ بہت اچھی بنی ہوئی ہیں تو آپ یقین جانے کہ دل کو خوشی جہاں ہوتی ہے وہ الحمدللہ و شکر اللہ فوراً زبان سے نکلتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ الحمدللہ ایسے نمازی عطا فرمائے کہ جو صفوں صف بندی کا خیال کرتے ہیں، نماز کا خیال کرتے ہیں. یہاں بھائی ہم آتے کس لیے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں، ایسی نمازیں ہم پڑھیں کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں. تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے ہم یہاں رہیں اور الٹی سیدھی نمازیں پڑھ کر جائیں تو کیا فائدہ؟ تو الحمدللہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنی چاہیے، اور الحمدللہ آج تو موسم بھی خیر اچھا تھا لیکن لوگ برداشت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں اس پر، الحمدللہ و شکر اللہ. اور اس بات کی تلقین بھی کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کی عادت ڈالیں کہ جب بھی کوئی نعمت، یہ سب نعمتیں ہمارے حضرت پہ فرماتے ہیں کہ میاں بیان سننے کے لیے لوگ بیٹھ گئے، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. نہ بیٹھتا تو کیا دیوار کو سناتے؟ تو یہ گروہ عاشقاں اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا تو یہ بھی تو نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت. بس اس میاں بیوی کی طرح بن جاؤ جس کا میں واقعہ پہلے سناتا رہا ہوں کہ ایک شخص کو بیوی مل گئی بہت حسین و جمیل. ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ بیوی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں، اس لیے کہ میں تو تجھے دیکھ دیکھ کے شکر ادا کرتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی اچھی بیوی مجھے دی، اتنی حسین بیوی مجھے دے دی، اور میں تو خیر جیسا ہوں ویسا ہوں تو یقیناً تو مجھ پہ صبر کرتی ہے تو تو بھی جنتی ہے. میں صبر کے تو صبر کے راستے جنت میں پہنچ جائے گی، میں شکر کے راستے پہنچ جاؤں گا، دونوں ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے الحمدللہ یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے صبر شکر والا کہ ہم سب ایک دوسرے پر صابر و شاکر بن کر رہیں. تکلیف آ جائے تو صبر کر لو بھائی، انعام اللہ کا دیکھ لو اس پر شکر ادا کر لو. اللہ نے چاہا تو ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیں گے، اور شب قدر کی رات ہے اس لیے اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بھی مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو شب قدر کے انوارات اور فضائل اور برکات جو ہے وہ عطا فرمائے. اور الحمدللہ بہت سے حضرات آج اعتکاف میں بیٹھ گئے ہماری مسجد میں بھی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت معتکفین اعتکاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی جو ہے وہ بڑائیاں بیان کرتے ہیں. تو یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، بہت قیمتی دن ہیں، یعنی کتنے لوگ یکسو ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہم سب مل کر اللہ کو یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ہمارے ایک بزرگ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے یاد کر رہے ہیں کیونکہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. تو اللہ کا یہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدہ جھوٹا نہیں فرماتے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں ضرور یاد کریں. فذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ تیرے اتنے سارے بندے یہاں بیٹھے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی نمازوں کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ سب کی تراویح کو قبول فرما، ذکر و اذکار اور عبادات کو قبول فرما، اور اسی طرح ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، گھر والیوں کی، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پورا فرما. ہماری جو بچیاں، بیٹیاں، بہنیں اے اللہ گھروں میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ انہیں بھی درجات عالی عطا فرما، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.